الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أهدنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين متمزاز سلسلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورة المائدہ زیر مطالعہ ہے آٹھ رکوع اس کے مکمل کر چکے ہیں نوے رکوع سے اور آیت نمبر 57 سے ہم آغاز کر رہے ہیں یہ دوسرا حصہ ہے سورۃ المائدہ کا کہ جو رکوع نمبر 3 سے اور رکوع نمبر 11 تک 9 رکوع یہ بنتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نفاذ شریعت سے گریز پر نکیر ہے کہ جو کہ فرمائی ہے اور عبرت کے طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے جو بھی شریعت سے گریز انہوں نے کیا وہ نقشہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے ایمان کے سامنے رکھا جا رہا ہے آیت نمبر 51 اگر آپ کے ذہنوں میں ہو پچھلے رکوع میں جس کا آغاز ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں اہل ایمان کو ایک بڑا واضح حکم 14 سال پہلے یہ دیا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور جو کوئی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا رازدان بنائے گا اپنے یعنی جو بھی راز ہے وہ ان سے شیئر کرے گا تو وہ پھر انہی میں شمار ہوگا اس کا تعلق پھر اسلام سے نہیں تو مطلب یہ واضح ہدایت ہے کہ جو 14 سال پہلے سے رب کائنات کی طرف سے اس کے جو بھی ماننے والے اہل ایمان ان کو یہ دی گئی ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا اسی بات کی تکرار ہے کہ جو اب یہاں اس رکوع میں بھی وہ کی جا رہی ہے درمیان میں جو پچھلی آیتیں ہم نے سمجھی تھی اس میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اگر تم مانوی ارتداد اختیار کرو گے یعنی دین سے عملی طور پر پھر جاؤ گے تو پھر یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کو صحیح طور پر ریپرزینٹ نہیں کرو گے اس کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی سنت جاری ہوگی اور وہ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مٹا کر ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جو جن سے اللہ محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے آپس میں وہ بڑے نرم ہوں گے اور کفار پر بڑے سخت ہوں گے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ہمارے سامنے رکھ دی تھی تو اب اسی تسلسل میں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا یہی کلام ہے کہ جو کہ آج کے اس رکوع کی ابتدائی عنایات میں بھی آ رہا ہے اور یہود و نصارہ اور خاص طور پر کفار مکہ کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کی جو سازشیں ہیں اہل ایمان کے حوالے سے اور ان کا جو دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے خاص طور پر اور شاعر دینی کا مذاق اڑانا ہے اس پہلو کو ان آیات پہ نمایاں کیا گیا ہے. ترجمہ سن لیجیے انشاءاللہ تشریف اس کچھ مختصر ساتھ ہو جائے گی. فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, خطاب کا رخ خاص طور پر مجھ سے اور آپ سے ہے, اہل ایمان سے ہے, کہ اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, دیکھو تم نہ بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. من الذین اوت الکتاب, کون لوگ؟ ان میں سے کہ جو جن کو تم سے پہلے, من قبلکم, تم سے پہلے کتاب دی گئی, یعنی یہود و نصارہ, والکفار, اور جو بھی کفار مکہ ہیں, ان کو کیا نہ بنانا؟ اولیاء, دوست نہ بنانا, ولی نہ بنانا. تو لہٰذا یہاں پر بہت بنیادی بات ہے کہ اہل ایمان, میری اور آپ کی غیرت و حمیت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی تمہاری غیرت و حمیت کہاں مر گئی. کہ تم خاص طور پر اگر عرب کا جائزہ لیں آپ, تو عرب میں ابتدا میں جو قبائلی نظام ہوتا تھا, تو آپس میں قبیلے جو ہے نا, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل طویل جنگیں شروع ہو جاتی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا, کبھی جو ہے وہ کسی قبیلے نے کسی دوسرے قبیلے کے سردار کے غلام کو کچھ کہہ دیا, تو اس غلام کی دفاع میں جو ہے وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا. یعنی اتنی یہ غیرت و حمیت جو ہے وہ عرب کے اندر ہوتی تھی. تو خاص طور پر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ اغیار, اغیار اسلام, دشمنان اسلام کے جو تمہارے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اس کا ہنسی مذاق اس کو ٹھہرا رہے ہیں شاعر دینے کو, وہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر رہے ہو, اس سے پنگے بڑھا رہے ہو. لہٰذا یہ غیرت و حمیت کو جو ہے وہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ان کو ہرگز تم اپنا دوست نہ بنانا, کہ جو یعنی تم سے پہلے جو کتاب دی گئی اہل کتاب, اور جو بھی کفار ہیں, خاص طور پہ کفار مکہ, ان کو ولی نہ بناؤ جو تمہارے دین کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے. تھوڑا سا میں نقشہ کھینچ دوں ذرا تاریخ سے. یعنی سب سے پہلے کفار کو لیجیے, کفار مکہ, یعنی جن کی طرف یہ بعثت خصوصی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, عرب, آپ بھی عرب میں سے تھے اور عرب ہی کی طرف خصوصی طور پر آپ کی بعثت ہوئی, اور عمومی طور پر پوری انسانیت کی طرف. تو لہٰذا جیسے ہی مکی دور میں آپ نے دین اسلام کو پیش کیا کفار مکہ کے سامنے, تو لہٰذا ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں بھی یہ باتیں آئی ہیں, کس طرح سے اہل ایمان کو تنزیہ کا نشانہ بنایا, خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے. یعنی ان سے تقاضا یہ تھا کہ بھائی آمنو کما آمن الناس, سورہ بقرہ کی آیت ہے, پڑھ کے آ چکے ہیں, کہ بھائی تقاضا یہ تھا کہ بھائی تم ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ. یعنی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان چاہیے, حضرت عمر عثمان اور علی والا ایمان چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, یعنی ہمیں کچا پکا نہیں, ایسا مضبوط ایمان چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آمنو کما آمن سفہا, کہ ہم ایمان نہ ان بیوقوفوں کی طرح مان چل, یعنی یہ دین کے جو نام لیوا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلنے والے جو بھی صحابہ کرام مہاجر صحابہ, کس طرح سے طنز اور استہزاء کا نشانہ بنایا کہ ہم ایمان لائیں جو وہ کفو کی طرح, کہ جنہوں نے صرف ایک کال پر اپنا تن من دھن جو ہے وہ لٹا دی اللہ کے رسول اور دین کی خاطر. تو اس طرح سے یہ تصدیق ہے کہ جو کہ انہوں نے کی کفار مکہ. پھر بنفس نفیس خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اور طنز کے تیر برداشت کیے, یعنی یہ وہی عرب تھے کہ جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور نبوت سے پہلے یہ آپ کو دو سرٹیفکیٹ دے چکے تھے, یہ تو بچپن سے ہم نے وہ سیرت پڑھی, صادق و امین, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. لیکن جیسے ظہور نبوت ہوا ہے اور دین کو پیش کیا ہے, کس طرح سے دین کو پیش کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, پرسنالٹی کو نشانہ بنایا ہے, وہ الفاظ آپ نے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی یہ ساحر ہے, معاذ اللہ جادوگر ہے, پھر کہا کہ یہ کذاب ہے, کاذب بھی نہیں جھوٹا بھی نہیں, سب سے بڑے جھوٹے ہیں معاذ اللہ, کبھی کہتے ہیں مجنون ہے. یعنی اس طرح سے جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یعنی جو بھی دین کے ماننے والے حضرت بلال کے ساتھ امیہ بن خلف نے کیا کہ جسمانی تشدد پر اتر آئے, یعنی جب زبانی کلامی تشدد سے بات نہیں بنی, لہٰذا پھر جسمانی تشدد پر آئے اور حضرت بلال کو امیہ بن خلف کس طرح سے مار مار کے تھک جاتا تھا, عین یعنی عرب کی اس صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ لٹا کر اور بھاری پتھر رکھ کر, یعنی یہ سیرت کے سیرت صحابہ کے واقعات ہیں کہ جو کہ عظیمت کی داستان ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے ابو جہل بدبخت نے پھندہ ڈال کر کس طرح سے بھیجا ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق بچانے آئے رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا. یعنی یہ تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ جو کہ واقعتاً یہ ایمان میں اضافہ کرنے والے واقعات ہیں. حضرت حباب بن عرث رضی اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے انگاروں پر جلتے ہوئے ننگی پیٹھ لٹایا گیا ان کے ایمان کے جرم میں, اور کس طرح سے ان کی کھال کٹی ہے, چربی پگلی ہے تو جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے, اور اس طرح کی بہت ساری, یعنی یہ وہ جسمانی تشدد پر بھی اترے ہیں, دین کا نام لینے والوں کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے ظلم کیا, اور مسلمانوں کو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھئی تم ان کو دوست بنانے چلے ہو, ان سے پیگے بڑھا رہے ہو. پھر یہود کا ذرا معاملہ دیکھیے, یہ تو کفار مکہ تھے نا, یہود کا معاملہ کیا تھا کہ مدینے میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے, تین قبائل پہلے سے آباد تھے. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی ہے کہ ان کو پکا یقین تھا کہ آخر رسول یہ آئیں گے اور کس علاقے میں آئیں گے, مدینہ کی بستی میں آئیں گے, کھجوروں والی بستی. یہ مدینہ یہ کھجوروں والی بستی کے حوالے سے مشہور تھی, لہٰذا پہلے سے یہ تین قبائل آ کے آباد ہو گئے تھے یہود کے. اب آ کے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی میثاق مدینہ کیا, کیونکہ اصل دشمن تو وہ کفار مکہ تھے نا, لہٰذا جوائنٹ پیکٹ کیا کہ مدینے کی کنسولیڈیشن کے لیے, استحکام کے لیے ہم سب یکجا ہوں گے, اور جو بھی باہر کا یہ دشمن ہے کفار مکہ ان سے ہم مقابلہ مل کے کریں گے. یا اگر تم ساتھ, یہ جوائنٹ پیکٹ کیا تھا میثاق مدینہ تین قبائل سے یہود کے, کہ اگر تم ہمارا ساتھ یا تو ہمارا ساتھ دو گے ورنہ پھر بالکل نیوٹرل رہو, کفار کا ساتھ دے دو. یہ معاہدہ کیا انہوں نے, اور ہر رسبے میں آپ دیکھیں کہ یہ تین قبائل تھے. بدر میں جو ہے وہ بنو قینقہ نے جو ہے وہ معاہدہ توڑا, اسی طرح احد میں بنو نذیر نے جو ہے وہ معاہدہ توڑا خلاف ورزی کی, پھر غزوہ احزاب میں پانچ ہجری میں بنو قریظہ نے جو ہے وہ یہ میثاق مدینہ توڑا اور کفار کا جو ہے وہ ساتھ دیا. تو یہ وقتاً فوقتاً انہوں نے پیٹھ میں جو ہے وہ چھرا گھوپا یہود نے اسلام اور مسلمانوں کا. اسی طرح سے ذات پر یہ واقعات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھے, یعنی ان کے جو بھی یعنی نشہ دواریاں تھیں اسلام کے حوالے سے, اللہ کے رسول کے حوالے سے, ان کا طرز عمل کیا تھا. اب یہ اذیت تھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, محفل میں آتے تھے اور یعنی اللہ نے تو جو کلمہ سکھایا تھا وہ السلام علیکم ہے کہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو, لیکن یہ آ کے جو ہے وہ کہتے تھے سام علیکم, السلام علیکم, یعنی سلام نہیں سام. یہ عربی میں سام کہتے ہیں کہ تمہیں موت ہو, ناز اللہ, یعنی ہلکی آواز میں دبا کے اپنی زبان کو السلام کے بجائے سام علیکم, یعنی تم پر موت ہو. تو یہ واقعہ بھی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی پردے کے پیچھے سے, اور بڑی جو ہے وہ یعنی جب انہوں نے یہ سلام کیا السلام کیا, موت واقع ہو تم پر, اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو امی عائشہ جو ہے وہ غصہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امی عائشہ کو فرمایا عرف عرف, یعنی نرمی اختیار کرو, نرمی اختیار کرو. اور بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ اذیت تھی کہ جو کہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے. اسی طرح سے یعنی اللہ کے رسول نے پھر امی عائشہ سے فرمایا کہ تم نے میرا جواب نہیں سنا, انہوں نے السلام علیکم کہا مجھے تو یعنی موت کے حوالے سے یہ بدعا دی, تو میں نے بھی ان سے ان کو جواب کیا تھا کہ وعلیکم, یعنی جو تم نے کہا ہے وہ تمہارے اوپر ہو. یعنی ویسے تو مسلمان آپس میں جو بھی یعنی وہ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں وہ کیا السلام علیکم تو وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے سام کہا تو علیکم یہ الفاظ ان کے انہیں پر لوٹا تھا. تو بدل یہ ہے کہ یہ اذیت تھی. اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام گیدرنگ میں ہوتے تھے, اور اس وقت تو یہ مائک سسٹم نہیں تھا کہ ہر جگہ آواز پہنچ جائے, تو اللہ کے رسول جب یہاں روک کر کے صحابہ سے خطاب کرتے تھے تو ادھر والوں کو آواز اگر نہیں آتی تھی تو وہ ایک لفظ کہتے تھے صحابہ کرام رائنا رائنا, کہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کیجیے, ہماری طرف بھی روک کر لیجیے. تو اب یہ یہود جب محفل میں ہوتے تھے تو اس لفظ کو بگاڑ کر رائنا کہہ دیا کرتے تھے, ہلکی سی آواز میں رائنا, اور رائنا کا مطلب کیا ہے, اے ہمارے چرواہے. یہ گستاخی تھی کہ جو کہ یہود کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو بہرحال یہ مسلمانوں کو یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھئی تم کس کو جو ہے وہ دوست بنا رہے ہو کہ جس نے تمہارے دین کو جو ہے وہ ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے. تمہارے دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور آج آپ بھی دیکھیے پورے یورپ میں اس وقت جو یہود و نصارہ کی پوری لابی ہے یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ یعنی دین کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے, یعنی بلکہ ان کا تو ڈکلیئر یہ اعلان جنگ ہے. بل گوریون یہ کون ہے؟ یہ یہود کا پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے آن ریکارڈ پوری ایک بھری محفل میں یہ الفاظ کہے تھے. اس وقت کہے تھے کہ جب پاکستان اٹامک پاور بھی نہیں تھا, قوت میں بھی نہیں تھی, اس سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں, اگر ہمیں خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے. لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ وہ عرب ممالک تو یعنی ایک ایک کر کے اس کی گود میں جا رہے ہیں, لیکن اصل جو خطرہ ہے وہ اسے ڈے ون سے پاکستان سے, کیونکہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر. یہ واحد مدینے کے بعد یہ پہلی یعنی پہلی ریاست کے بعد یہ دوسری ریاست جو اسلام کے نام پر بنا. لہٰذا انہیں تو خدشات ہے, اور پھر یہ اٹامک پاور کا بن جانا اللہ کی طرف سے رحمت, تو اس کے بعد تو یہ پورا زور لگا رہے ہیں نصارہ کو اپنی مٹھی میں بند کر کے, اور پپٹس وہ بنے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے بمبارمنٹ انہوں نے افغانستان میں کی, عراق میں کی, اور عراق میں کچھ نہیں ملا جو الزام لگا کے, اور سب کچھ تباہ برباد کر کے, اور آخر میں جو ہے وہ صرف ایک سوری کر کے وہ چلے گئے. تو مطلب یہ سارا وہ گیم ہے کہ جو وہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے اس وقت یہ پورا دنیا پر یہ کھیل کھیل رہے ہیں, اور ان کے کٹ پتلی کون بنے ہوئے, وہ عیسائی بنے ہوئے, امریکہ بنا ہوئے, جو وہ چاہتے وہ کرتے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ بھائی اتنا ڈکلیئر ایک وار اغیار اسلام کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سامنے رکھ رہا ہے, تم قرآن کی طرف تو رجوع کرو. آج ہمیں بھی یہ جھنجھوڑنے والی کیفیات ہے نا کہ ہم ان کی گودوں میں جا کے بیٹھے, ان کی یعنی ساری معیشت اپنی وہ ان سے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروائیں, جیسے وہ چاہے آئی ایم ایف چاہے ویسے ہم جو ہے وہ فلاں چیزوں میں مہنگائی کر دیں, فلاں چیزوں کے ریٹ بڑھا دیں, فلاں چیزوں کو جو ہے وہ نیشنل وہ کر دیں, پرائیویٹائز کر دیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو کہ ہم ان کی ڈکٹیشن بولے رہے. تو بھائی حکم تو یہ ہے کہ اے ایمان والوں, ہرگز کفار اور یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین ہی کو جو ہے وہ ہنسی مذاق وہ کھیل بنا. اچھا یہ تو نقشہ ہے کفار اور یہود و نصارہ کا جو کہ اسلام کو مانتے نہیں, کھلے دشمن ہیں, ویزیبل یہ اغیار ہیں, دشمن ہیں. لیکن ذرا آئینے کے طور پر ہم اپنی بھی تصویر دیکھیں نا, کیا کیا ہم جو ہے وہ دین سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہم فخر سے کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں بالکل واقعی, یعنی اگر ہم کوئی پوچھے ہم سے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلابے بھی ملا دیں گے, ہم اللہ سے محبت کے دعوے بھی کر دیں گے. لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ قولی نہیں ہے, میرا اور آپ کا مسئلہ وہ عملی ہے. ہم عمل کے اعتبار سے آج آپ دیکھیں دین کا کھلواڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, دین کو ہم نے کھیل تماشا بنایا کہ نہیں بنایا. ایک طرف ہمارے نام ہے عبد الرحمن, عبد اللہ, اور فلاں اسلامی نام, اور یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں, لیکن نمازوں کی کیا صورت حال ہے؟ اب یہ وہ دکھتی رگ ہے نا کہ جو میں اصل میں چھیڑنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے کہ ایک دشمنی تو اغیار کی ہے دین کے حوالے سے, کھلواڑ ہے, ہنسی مذاق. تو کیا یہ ہنسی مذاق نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہوں اور اللہ کی ایک نہ مان کے دیں؟ نمازیں بھی پڑھیں تو اپنی مرضی سے پڑھیں, جب چاہے فجر جتنی لمبی مرضی آئے مہینوں کی وہ چھوڑ دیں, اور جب خیال آئے تو پڑھ لیں. یہ تو پھر اللہ کی مرضی تو نہیں ہوئی, تو نفس کی مرضی ہوئی. ہاں جی نمازیں بھی چلے ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ سودی کاروبار جو ہے وہ سجائے بیٹھے, پی ایل ایس اکاؤنٹ ہیں جو کہ کھولے بیٹھے, اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ جو ہے وہ کیے بیٹھے, بحثیت مجموعی بھی اور فرد کی حیثیت میں. اچھا کیا حکمرانوں نے ہمیں کوئی جبر کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بے حیائی کے سامان لا کر اپنے بیوی بچوں کو دکھائیں؟ کیا وزیر اعظم نے ہم پر کوئی ڈنڈا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ لازمی تم یہ دکھاؤ؟ نہیں, کون لاتا ہے؟ اپنی مرضی سے لاتے ہیں نا. تو یہ دین کا کھلواڑ نہیں ہے, دین کے احکامات سے یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں اور شادی بیاہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں عمل کر کے دیں, ایک نہ مان کے سارے وہ کام کریں گے جو کہ ہندوؤں کے ہیں, یعنی بارات کا پورا تصور اور یعنی جہیز کی پوری لانت, یہ کدھر کی ہے؟ یہ یہود کی, یہ ہندوؤں کی. ہم جو ہے وہ سنت ہے جی, نکاح من لیکن یہ کہ شعور نہیں ہے کہ واقعتاً سنت کیا ہے اس موقع پر، نہ پتہ کرتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی کیا یہ ہنسی مذاق نہیں ہے؟ دین سے کھلواڑ نہیں؟ دین تو تقاضا کرتا ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے بندے بنو، اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دو، اسی بندگی پر مبنی اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، یہ تمہارے ذمہ دار ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے کاروبار، ہماری دکانیں، بس وہ اس میں کوئی حرج نہ آئے، دین جاتا ہے تو جائے. یعنی یہ تو روش ہے کہ جو کہ دکانوں پر بھی نظر آ جاتی ہے. ڈنڈی کیوں مارتا ہے ایک انسان؟ وہ زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے دین کو جو وہ نشانہ بنا رہا مذاق. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پکچر اپنے ان آیتوں میں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز ایسے لوگوں کو کہ جو یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی اور کفار، ان کو دوست نہ بناؤ کہ جو تمہارے دین کا ہنسی مذاق اور اس کو کھیل بناتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی نہیں ہے آج الا ماشاءاللہ، یہ تقوی ہی تو ہے کہ جو اندر ہو تو واقعتاً شریعت کے احکامات وہ بوجھ محسوس نہ ہو، وہ ایک نعمت محسوس ہو، اللہ کے ایک احسان وہ اپنے اندر ہم محسوس کریں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ شریعت. یہ تقوی کے ذریعے سے یہ شریعت کا احساس ہوگا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو. اچھا پھر اگلی بات کیا ہے؟ اب وہ شاعر دینی کے حوالے سے جو طرز عمل ہے یہود و نصارہ کا، کفار کا، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس میں بھی پھر ہمیں اپنا آئینہ دیکھ لینا چاہیے. فرمایا ویزا نہ دئی تم الا شلا، اور جب بھی اے مسلمانوں تم نماز کی طرف ندا دیتے ہو. یہاں ندا سے کیا مراد ہے؟ نماز کے لیے کون سا شاعر ہے بلانے کے لیے، وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان. جب بھی تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، ندا دیتے ہو، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اتخذوها هزوا ملائکا، کہ یہ کفار اور جو بھی یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ اس کو بھی یعنی ہنسی مذاق اور کھیل بناتے ہیں. جہاں تک یہود کا معاملہ ہے تو تاریخ میں یہ روایات موجود ہیں، احادیث واقعات موجود ہیں کہ ایک مدینے میں یہودی تھا، اور وہ جب بھی اذان مسلمانوں کی ابھی سنات ہے کہ اذان میں اگر غور کریں نا کہ کیا الفاظ ہیں، اللہ کی کبریائی ہے، اور اللہ کو یعنی ایک معبود ماننے کی اس میں جو ہے وہ اقرار ہے، اللہ نے رسول بھیجا ان کو، ان پر جو ہے وہ شہادت ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں کس کے لیے گرا تھیں؟ کفار کے لیے. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور کفار مکہ 360 بت بنا کر بیٹھے ہوئے، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی 360 بتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اگر وہ حیثیت ختم کرتے تو ان کے حلوے مانڈے ختم ہو جاتے، ان کی تجارتی کافروں کو لوٹا جاتا. تو یہ تو بڑے مسائل تھے اس اذان کی، جس میں دمنگ انداز میں اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گواہی دی جاتی ہے. یہ یہود کو بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ کے لیے بھی ایک ننگی تلوار تھی. لہٰذا وہ یہودی مدینے میں جو تھا، جو روایت میں آتا ہے کہ جب یہ اذان ہوتی تو نا اس کی یعنی نقل اتارتا، اور یہ ہے کہ اچھا یعنی مذاق اس کو ٹھہراتا ہے بلند آواز. اور جب یہ الفاظ آتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ کہتا تھا کہ یعنی اللہ کا جو ہے وہ ہلاک یعنی احرق اللہ القاذب، احرق اللہ القاذب، یہ جملہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی جھوٹے کو جو ہے وہ جلا دے. یعنی اشارہ کس کی طرف ہوتا تھا؟ ماس اللہ سما ماس اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب یہ الفاظ آتے تو یہ جملہ وہ بار بار کہتا ہے، احرق اللہ القاذب، احرق اللہ القاذب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹے کو جلا دے. اور اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے، مفسرین نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو یہ بد دعا تھی اسی کی طرف پلٹ دی، اور ایک موقع پر اس کے گھر میں جب وہ سویا ہوا تھا تو آگ ہے کہ جو کہ ایک وجہ سے بھڑکی ہے، اور وہ خود بھی جل کر راکھ ہوا، اور اس کے پوری جو بھی خاندان تھا جو کہ سویا ہوا تھا اہل خانہ، سب جو وہ جل کے راکھ ہوا. تو بہرحال یہ تو ایک یہود کے حوالے سے جو پس منظر ہے ان آیات کا کہ وہ ہنسی اور مذاق بناتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ کفار کا معاملہ بھی قرآن مجید میں نقل ہوا، مقام و تصدیہ، کہ نماز کا، تو کیونکہ اذان کیا ہے؟ یہ نماز کے لیے ایک پکار ہے نا، یعنی جو ایک شاعر ہے اور ایک عبادت کا معاملہ نماز کا، اس کے لیے ایک شاعر استعمال کیا گیا اذان. تو اب نماز کا حلیہ کیا بگاڑ لیا تھا کفار مکہ نے کہ بس وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے, بس یہ نقشہ ہے کہ جو کہ بگاڑ لے. یعنی یہ نماز تو شروع سے اہل ایمان کا ایک پورا خاصہ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب دین سے دوری ہوئی تو لوگوں نے جو ہے اس کے حلیے بگاڑ لی, جس طرح سے آج بھی ہم نے حلیے بگاڑ لی. تو یہ تو طرز عمل تھا اذان جو کہ ایک شاعر دینی میں سے ہے, کفار مکہ اور یہود و نصارہ تھے. اب ذرا اپنی سنیے نا, یعنی یہ قرآن مجید تو آئینہ ہے نا ہمارے لیے, یہ صرف قصے کہانی تو نہیں. یعنی یہود و نصارہ تو کہہ رہے تھے, کفار بھی کہہ رہے تھے, بھائی یہ تو اساطیر الاولین ہے, لیکن ہم تو اس قرآن کے ماننے والے ہیں. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے شاعر دینی کے حوالے سے, ذرا اس پر بھی گفتگو ہو جائے نا. یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب اذان شروع ہو جاتی تھی تو خواتین کے سروں پر جو ہے وہ دوپٹے آ جاتے تھے, گھروں میں جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ ہو جاتی تھی. اور مجھے تو یہ یاد ہے کہ گانے اگر بج رہے ہوتے تھے, گانے تو ویسے جو ہے وہ نہیں بجنے چاہیے, اللہ تعالیٰ اس گن سے ہماری حفاظت فرمائے, یعنی کہ بند ہو جاتے تھے باقاعدہ, ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر بند کر دیے جاتے. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آج صورتحال کیا ہے, یعنی اذان کی آواز بھی ہو رہی ہے الا ماشاءاللہ, یعنی کچھ کو تو یہ ہدایت ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ یعنی ٹیپ ریکارڈرز بھی چل رہے ہیں اور دھوم دھڑکے بھی ہو رہے ہیں, پورے کنسرٹس ہو رہے ہیں اور کوئی احترام جو ہے وہ نہیں. اور یہ ہے کہ شاعر دینی کو مذاق, یعنی دین کو مذاق بنایا, اور دین کے لیے مذاق بنانے کے حوالے سے وہ بات رہے گی. آج ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے اور دین سے کھلواڑ کیا شروع ہو جاتا ہے جی, کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر جو ہے وہ بھانڈ ملاسی موسیقار فنکار وہ دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. پوری رمضان ٹرانسمیشن ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, کھیل تماشے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی عجیب عجیب حرکتیں جو ہے وہ کروائی جاری ہوتی ہیں لوگوں سے, اور لوگ جو ہے وہ انعام کے لالچ میں, تحفوں کے لالچ میں جو ہے وہ کس طرح سے پھینک پھینک کر بے عزت کر کے, اور یہ کام چل رہا ہے کہاں چل رہا ہے, رمضان مبارک میں جو کہ ہر ایک قیمتی ساتھ ہے, قیمتی گھڑیاں ہیں, قرآن کے نزول کا وہ مہینہ ہے, اور ہم جو ہے وہ بس روزے سے فارغ ہوئے افطار سے اور جو ہے وہ پوری فیملی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی, اور یہ دین سے کھلواڑ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یعنی مزاحیہ افراد وہ بیٹھ کر, اور علماء کرام اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ وہ بھی جو ہے وہ ان کو جمع کر کے, اور آپس میں جو ہے وہ علماء کرام کو جو ہے وہ چن چن کے مسائل میں لڑایا جا رہا ہے. یہ پورا تماشا ہے کہ جو کہ ہمارے رمضان ٹرانسمیشن ہے کہ جو کہ چل رہا ہے, دین کا کھلواڑ. پی ایس ایل شروع ہوتا ہے اور پورا یعنی سڑکوں کی جو حالت ہوتی ہے اور عوام کو جو اذیت ہوتی ہے, بھائی سیکورٹی کس نام کی, بھائی یہ کہاں کی سیکورٹی ہے, وہ سیکورٹی کی جو کہ ہمارے خون پسینے سے جو ہے وہ سارا انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, ساری یہ سیکورٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پی ایس ایل شروع ہوتا ہے, مجھے بتائیے کراچی والوں کی, ہم سب بھگتتے ہیں نا, فلاں سڑک بند کر دو, فلاں یہ روٹ جو ہے وہ بند کر دو, اذیت بھی ہوتی ہے انتہائی عوام کو, سارے راستے بند ہیں اور ٹریفک جیم پیک جو ہے وہ چل رہا ہے, کئی کئی گھنٹے 20-20 منٹ کے سفر جو ہے وہ ایک ایک گھنٹے میں طے ہو رہا ہے, ناک میں دم کر کے رکھ دیا. مطلب یہ کس نام کی سیکورٹی ہے بھائی, کہ سیکورٹی تو وہ ہوتی ہے کہ سب کچھ چلتا رہے, اور آپ جب وہ حفاظت کرنے والے ہیں اور سبھی کچھ بند کر دیں, کرفیو لگا دیں, پھر سب کو گھر میں بٹھا دیں. لیکن یہ ہے کہ چند کھیلنے والوں کے لیے جو ہے وہ پوری عوام کو ستیہ ناس کیا ہوتا ہے. نحوست یہ پی ایس ایل ہے جو کہ اس وقت ہمارے یعنی مختلف شہروں میں, ہم لاہور میں جا کے دنگا فساد ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ ہماری بھی ہے. آج اذان کی آواز آتی ہے, ذرا مذاق سنیے گا اہل ایمان کا, میں ہم اپنی بات کریں نا, اذان کی آواز آتی ہے, 10 دوست جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اذان کی آواز آئے تو پھر اللہ کے رسول کا طرز عمل یہ ہوتا تھا, ازواج مطہرہ یہ فرماتی ہیں مطہرات, کہ جیسے ہی یعنی ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے رسول, ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے, لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی آپ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے نکلتے تھے کہ جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو. یہ کس کا طرز عمل ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کی ہم امتی ہیں. اور آج جو ہے وہ کیفیت کیا ہے, اذان کے بعد جو ہے وہ اب تیاری کا معاملہ ہونا چاہیے, لیکن یعنی ہم بیٹھے ہوئے دکانوں پر وہ بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, گھروں پر جو ہے وہ فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں, لیکن کوئی توفیق نہیں مل رہی. پھر یہ ہے کہ 10 دوست بیٹھے ہوئے, اذان کی آواز آتی ہے, 3 نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اور مکیہ صاحب کیا کہتے ہیں, کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر لیجیے گا کہ ہم بھی نماز پڑھنے والے ہو جائیں. یہ مذاق ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ ذرا غور کریں, یہ جو سات افراد اپنے لیے نمازی بننے کی دعا کروا رہے ہیں ان تین سے, کبھی انہوں نے یہ دعا کروائی کہ ذرا دعا کیجیے گا کہ ہم صبح اٹھ کر اپنے بزنس پہ چلے جائیں, صبح اٹھ کر ہم اپنے کاروبار پہ چلے جائیں, صبح اٹھ کر ہم اپنی دکان کھول لیں, ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے گا؟ کبھی دعا کراتے دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے کہ انہیں پکا یقین ہے کہ ہم خود جائیں گے کاروبار پر, دکان پر بیٹھیں گے تو ہمیں وہ پیسہ ملے گا. یقین ہے اس بات پر تو عمل ہے. اور اللہ کا بندہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح فلاح کی طرف بلا رہا ہے روزانہ پانچ وقت, ہمیں اس فلاح اور کامیابی اور سکسس پر یقین نہیں ہے تو دعا کروا لیتے. یہ ہے وہ چیز کہ جو کہ اس وقت ہنسی مذاق ہے اس شاعر دینی کے حوالے سے. تو کیا ہم داڑھی کا مذاق تو چلے گفار بھی اڑا رہے ہیں نا, ٹوپی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لی تو مذاق بنایا جا رہا ہے, حالانکہ وہ شارٹس پہن کر اور جاگنگ کر رہا ہے, واک کر رہا ہے, اس کو تو ہم بابو کہتے ہیں. نیکر پہن کر جو بھی جاگنگ کر رہا ہے بابو صاحب, لیکن یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تاکیدی سنت فرمان اللہ کے رسول کا اور اس کے نتیجے میں وہ شلوار تفروں سے اوپر کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تصدیق کا نشان بنا جا رہا ہے. اچھا یہ کام ہم نہیں کر رہے ویسے, کفار بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکے بنا لیے انہوں نے, توہین رسالت کر دی. ہمیں غصہ آتا ہے, بالکل آتا ہے, احتجاج بھی کر لیتے ہیں, لیکن کبھی سوچیں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے کیا ہنسی مذاق نہیں ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا یہ شاعری دینی سے ہم مذاق نہیں کر رہے؟ یہ داڑھی مبارک کی سنت تمام انبیاء کی سنت ہے, مستقل سنت ہے, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے کھلواڑ کر کے اور پیسہ خرچ کر کے گندی نالی کی نظر کرتے ہیں خرچ کر اور چہرے پر سجانے کے لیے تیار. شادی بیاہ کے موقع پر ساری سنتیں پامال ہو رہی ہوتی ہیں, سب کو خوش کیا جا رہا ہوتا ہے, ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نقشہ تو ہمارا ہے, ہمارے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ جب بھی اے مسلمانوں تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو بھی یعنی ہنسی مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہو. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس لیے کہ یہ قوم ہے کہ جو عقل نہیں رکھتے. اب مجھے بتائیے کہ یہود و نصارہ کے پاس کیا عقل نہیں تھی؟ دنیا میں تو عقل کہاں سے کہاں وہ چلتی ہے. آج بھی سب سے زیادہ سازشی کون ہے؟ وہ یہود ہیں. تو دنیا میں ممکن ہے کہ ایک انسان کی عقل جو ہے وہ آسمان پر ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر دین کے معاملے میں اس نے پیش قدمی نہیں کی اور اللہ جو کہ قادر مطلق ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر نہیں کی تو یہ عقل پر مت مار دی اس نے, عقل سے جو ہے بہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو عقل نہیں رکھتے, یہ صرف چند ٹکوں کے بس اپنی سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت ہے اس کی اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو یہ بے عقلی ہے, یہ عقل مندی نہیں. قل یا اہل الکتاب, اب ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہ نبی اسے فرمائیے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, ہل تنقمون منا, کیا تم ہم سے اسی معاملے پہ اسی وجہ سے ضد کرتے ہو؟ دیکھیں تنقمون یہ جو ہے وہ نقم ینقم اس کے معنی ہوتے ہیں ضد کرنا, اسی سے ان یعنی انتقام اگر بنے ایک دوسرے باپ سے تو اس کے معنی پھر انتقام لینا بدلہ لینا. لیکن اس یہاں کیا ہے تنقمون, یعنی اگر تم اسی بات پر ہم سے ضد کرتے ہو کہ الا ان آمنا باللہ, سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں, کیا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ضد کی وجہ ہے؟ وما انزل الینا, اور ہم ایمان لائے اس پر کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا, وما انزل من قبل, اور ہم تو اس پر بھی ایمان لائے کہ جو اس قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے ہیں رسول اور کتابیں, ہم تو تمہارے رسول کو بھی ماننے والے ہیں, تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں, تمام کتابوں کو ماننے والے ہیں, کیا یہ ہے جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, اور بلا شبہ کہ تم میں سے اکثر ہے کہ جو کہ نافرمان. یعنی یہ ایک سرچنگ کوشچن ہے کہ جو یہود کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ تم ذرا بتاؤ تو صحیح تم ہم سے جھگڑا کس بات کا کر رہے ہو, کس بات کی ضد کر رہے ہو؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جواب تو دے نہیں سکتے تھے نا یہود, ورنہ تو اگر ان کی زبانیں اس سوال کے جواب پر کھلتی تو ان لہٰذا یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں تھے نا ایمان لانے کی، یہ تو ان کو پتا تھا، یہ بھی کتابوں کے ماننے والے تھے، رسولوں کے ماننے والے تھے، لیکن یہ ہے کہ اصل جو سبب ہے وہ کیا تھا ان کا کہ یہ کیوں اسلام دشمنی کر رہے تھے، وہ سبب تھا حسد. یہ بات ہم نے سمجھی ہے سورہ بقرہ میں کہ ان کو یہ زوم تھا، گھومن تھا کہ ہزاروں انبیاء ان کی طرف آئے رسول بنی اسرائیل میں، تو ان کو یہ زوم ہو چلا کہ آخری رسول بھی ہم میں سے آئیں گے بنی اسرائیل. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کو تو عمل دیکھنا ہے نا، یعنی کوئی سرٹیفکیٹ تو تم نے نہیں لے لیا ہے کہ تم حرام خوریاں بھی کرتے رہو، دین کے دشمن بھی بن جاؤ، دین کے ماننے والوں کو جو ہے وہ جینا دھوبر کر دو، اور پھر امت کے درجے میں بھی فائز رہو، اور آخری اصول بھی تم پر جو ہے وہ رحمت بن کر آئے، ممکن نہیں. لہذا ان کے جرائم پر جو ہے وہ پوری نکیر کی گئی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 سے 15 تک، اور کس طرح سے ان کے جرائم اور نعمتیں اللہ نے گنوائی، ناشکریاں ان کی گنوائی، اور پھر بالآخر جو ہے وہ جو امت کے درجے پر یہ فائز تھے ان سے امت کا تاج لے کر پھر بنی اسماعیل کو جو ہے یہ تاج دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آخری رسول بن کر آئے. تو لہٰذا یہ حسد ہو چلا اس وجہ سے کہ بھئی ہم میں سے کیوں نہیں رسول آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، تو اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہو گئے، دین اسلام کے بھی دشمن ہو گئے. حالانکہ ان کی کتابوں میں آخری رسول کی نشانیاں موجود ہیں، آخری رسول کے ماننے والوں کی نشانیاں صحابہ کرام کی موجود ہیں. جبھی تو آپ دیکھیں نا کہ بیت المقدس کی چابیاں جو ہے وہ کیسے حوالے کر دی حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ جن کو ہمیں چابیاں دینی ہیں ان کا نقشہ ہمیں پتا ہے. لہٰذا حضرت عمر چلے ہیں اور جس نقشے پر وہاں پہنچے بیت المقدس میں، اور یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تورات انجیل لے کے اور دیکھ رہے نشانیاں، اور حضرت عمر کو دیکھ رہے کہ غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ یعنی امیر المومنین جو ہے وہ نکیل پکڑ کر جو ہے وہ تشریف لا رہے، کیونکہ باری اس کی تھی کہ جب وہاں پر پہنچے. تو یہ کہ وہ نقشہ دیکھا اور چابی حوالے کر دی. تو یہ تو ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کی نہیں، ان کے ماننے والوں کے بھی نشانے موجود تھے. لہٰذا کیا تمہارا یعنی ہم سے ضد صرف اسی بات پر ہے کہ ہم ایمان لائیں؟ نہیں، بلکہ یہاں تو تشنا چھوڑا گیا اس سوال کا جواب کہ اصل ان کا سبب یہ ہے اسلام دشمنی، کہ ان کو حسد ہے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، کہ یہ آخر رسول ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ نافرمان ہیں. آخری آیت ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں وہ جو سوال تشنا رکھا گیا تو اس پر جو ہے وہ کلام کیا جا سکتا تھا کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ سبب ہے اسلام دشمنی، لیکن وہ ٹون اختیار نہیں کی، بلکہ ان کا جو چٹا بٹا ہے تاریخ سے حوالے دے دیے گئے کہ تم ذرا پکچر اپنی دیکھو، یہود کو دکھایا جا رہا آنا اس آیت. قل اے نبی سے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، حل انبیوکم بشر من ذالک مخوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ اللہ کے ہاں سزا دینے میں اور سزا حاصل کرنے میں جو بدتر ہیں، شدید ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی. یعنی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. لہٰذا آپ جب یعنی دیکھیں اور یہود کی پوری تاریخ آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ دور کر دیا، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پٹوایا دیگر اقوام سے، نبوکدنضر کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا، ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آیا، ہٹلر کے ہاتھوں آیا بدترین عذاب، لاکھوں یہودی ہیں کہ جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں یہ پٹے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ یعنی صحرا سینا میں یہ 40 سال بھٹکتے رہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ارض فلسطین پر جو ہے وہ جہاد نہیں کیا، لہٰذا 40 سال تک جو ہے وہ بھٹکائے رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سہرتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، ان پر لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر غضبناک ہوا، اللہ کا غضب ہوا. اور یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، یعنی ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور محتاجی، اور یہ لوٹے کیا لے کر؟ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ لفظ ہے کہ جو کہ یہود کے لیے آتا ہے، غیر المغضوب، یعنی اہل ایمان کی جو دعا ہے اس میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم کی طرح نہ کر دیجیے، یعنی ان کے راستے پر نہ چلا. جو کہ مغلوب ہو گئے, جن پر غضب آیا, وہ کون تھے؟ حدیث کے مطابق وہ یہود تھے. اور فرمایا وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت, اور یہ وہ لوگ ہیں, ذرا اپنی تاریخ دیکھیں, آئینہ دیکھیں, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی صورتوں کو مس کر دیا, ان کو بندر اور سور بنا دیا, خنزیر بنا دیا. اس سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے تفصیل کہ کس طرح سے وہ جو ان کا ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کا, جو سمندر کے کنارے پر آباد تھا, اصحاب سبت, انہوں نے جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مس کر دیا, یہ بندر بنا دیے گئے اور خنزیر بنا دیے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس یعنی عذاب سے, اس کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے. اور ان کی انتہا یہ ہے کہ وہ ابد تاغوت, یہ تو اتنے گراوٹ کا شکار ہوئے کہ انہوں نے تاغوت کی جو ہے وہ عبادت کی. اب دیکھیں یہاں عبادت کا بھی تصور ہمارے ذہنوں میں جو محدود ہے نا, وہ بھی وسیع ہو جاتا ہے. کیا تاغوت کی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ آج ہماری عبادت کا تصور کیا ہے؟ صرف نماز, روزہ, حج, زکات. تو تاغوت کون ہوتا ہے؟ یہ ایک شخصیت بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, یہ اجتماعی طور پر کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ڈکٹیٹر بھی ہو سکتا ہے, کہ جو اللہ کے قوانین کے نفاذ کے بجائے اپنے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کرے, یہ تاغوت ہے. سرکش, تو یہ انفرادی حیثیت میں کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پر کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو اتنے گرے کہ انہوں نے تاغوت کی عبادت کی. تو کیا تاغوت کی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ کوئی اس کا حج کرتا ہے؟ کوئی زکات دیتا ہے؟ کوئی روزہ رکھتا ہے تاغوت کا؟ تو عبادت کا جو ایک محدود تصور ہے وہ یہ ذہنوں میں جو یہاں کھل رہا ہے. نہیں بھائی, عبادت کیا ہے کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو, کس کی مان رہے ہو؟ اگر تاغوت کی مان رہے ہو تو یہ عبد تاغوت ہے. اگر تم واقعتاً اللہ کے بندے ہو تو صحیح مانوں پہ پھر تم عبداللہ ہو, اللہ کے واقعتاً بندے ہو کہ پوری زندگی اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر رہے ہو. لہٰذا یہ ہے عبادت کا وسیع تصور. اور یہ اتنے گرے یہود و نصارہ کہ انہوں نے سرکش, شیاطین اور تاغوت کی جو ہے وہ عبادت کر لی, انہی کا کہاں مانا. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو برے جو ہے وہ درجے پر ہیں, برے ٹھکانے پر ہیں, اور یہ یعنی گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے, یعنی جو سیدھا راستہ تھا اس سے جو ہے یہ گمراہی کا شکار ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً یہود و نصارہ کی جو یہ جن پر عذاب کی یہ کیفیات نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ان کی جو روش بطور آئینہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی جو بھی بدعمالیاں ہیں کفار کی, ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اگلی آیتوں میں یہود کے جو جرائم ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے اس کی لسٹ رکھیں گے, وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.